میرا سوال نماز کے نوافل اعمال کے بارے میں ہے، جیسے رفع یدین بار بار کرنا اور قیام میں ہاتھ باندھنا یا کھولنا، ان نوافل کے بارے میں جدید القدر علماء کی کیا رائے رہی ہے؟ کیا یہ نوافل کسی اجماع سے ثابت ہیں؟ کیا آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے تو ان نوافل اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نماز مختلف طریقوں سے پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو.
دیکھیے، نماز کے اور عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے. نماز کے دو حصے ہیں، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کے اعمال اور اذکار. نماز دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے نا، یا کچھ اعمال ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، یا اذکار ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی یا آپ نے کوئی دعا کی. تو نماز کے جتنے بھی اعمال اور اذکار ہیں ان کے پھر دو حصے ہیں. ایک وہ ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسولوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے کے تمام پیغمبروں نے. نماز تو ہمیشہ پڑھی جاتی رہی ہے، تو اس کے وہ حصے مقرر کر دیے ہیں. جو مقرر کر دیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ اعمال کو پہلے دیکھ لیجئے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ قیام کریں گے، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ قومے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ دو سجدے کریں گے، آپ دو رکعتوں کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، آپ اگر نماز ختم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر آپ سلام پھیر دیں گے، یعنی منہ پھیر دیں گے. یہ اعمال ہیں جو نماز کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. نماز کے اذکار کیا ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں؟ سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملانا، کوئی سورت ملانا، اور اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ مقرر اذکار ہیں نماز کے. ان کے علاوہ کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی، یعنی ان اذکار کی اور ان اعمال کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ان اذکار کو بھی عربی میں ادا کیا جائے گا. سورہ فاتحہ وہ قرآن ہے، اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملانا، یہ ہمیشہ قرآن کی اپنی زبان میں رہے گا. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، رفع و خفض میں جو آپ جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں، یہ ایسے ہی رہے گا. یہ مقرر کردہ اذکار ہے، اعمال بھی میں نے بتا دیے. اس کے سوا باقی سب چیزیں اختیاری ہیں، رسول اللہ نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، یعنی اس میں لوگوں کا انتخاب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، آپ نے تشہد پر بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، آپ نے دو سجدوں کے درمیان میں کیا کرنا ہے، یہ سب آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا. اس میں آپ اردو میں تسبیح کریں، آپ پنجابی میں کریں، آپ انگریزی میں کریں، آپ دعائیں کریں، آپ کوئی چیز پڑھیں، اس کی مکمل اجازت ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کہ جو اختیاری حصہ ہے اس میں پھر اختلافات بھی ہوتے ہیں، ان کو اختلافات کہنا بھی نہیں چاہیے. جب اللہ کے پیغمبر نے اختیار دے دیا تو میں ہو سکتا ہے ایک دعا کروں، آپ ہو سکتا ہے دوسری دعا کریں، میں ممکن ہے کہ ایک طریقے سے وہ معاملہ کروں، آپ دوسرے طریقے سے کر لیں، لیکن وہ صرف اختیاری حصے میں ہے. تو اس کو چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اختلاف ہو گیا. تو یہ رسول اللہ ہی نے اس طریقے سے کیا ہے، یعنی نماز کے ایک حصے کو مقرر کر دیا ہے، اس سے پوری مسلمان امت میں، ساری دنیا میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے. ایک حصے کو آپ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ آدمی زندہ انسان کی حیثیت سے نماز پڑھے، اپنے رب سے باتیں کرے، اپنی زبان میں باتیں کرے، دعائیں کرے، تسبیح کرے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھی جگہ دعائیں کرنے کے لیے سجدہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں کرتے تھے، مختلف دعائیں کرتے تھے. بعض موقعوں کے اوپر کسی نے کوئی دعا کی، اس میں کوئی غلطی تھی تو اس کی آپ نے اصلاح کر دی، ورنہ تحسین کی. لوگوں نے خود کچھ کلمات کہہ دیے، اچھے کلمات، تو آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو جو نماز مقررہ نماز ہے اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی. جو اختیاری حصہ ہے اس میں اختیار دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے، اور اسی میں عام طور پر آپ اختلافات دیکھتے ہیں. تو اس کو نہ صرف یہ کہ گوارا کرنا چاہیے بلکہ پسند کرنا چاہیے، اس سے نماز کی روح بیدار رہتی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دعا کرنے کا اصل وقت ہے وہ سجدہ ہے، وہ رکوع ہے، وہ اتحیات پر بیٹھنا ہے. لوگ وہاں کچھ کرتے ہی نہیں، وہاں رٹی رٹائی چیزیں پڑھ دیتے ہیں، بعد میں بیٹھ کر پھر نماز سے لمبی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے.